در محمد و آل محمد صلوات. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وهو احسن الخالقين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين سيدنا ونبينا ومولانا ابي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على بقية الله في الأرضين. اللهم عجل لهم فرج إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. درود پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان محترم، مسلسل اس عشرہ اولی کے محرم الحزام میں آپ کی خدمت کے اندر سورہ مبارکہ والعصر کی تلاوت کرنے کے بعد اس سے متعلق آیتوں کے ذیل میں گفتگو جاری تھی، اور گفتگو ہماری اس مقام پر آ کر کل ٹھہری تھی کہ جس میں اس بات کو عرض کیا گیا کہ سورہ مبارکہ عصر کہ جو قرآن مجید کا کے پیغامات کا ایک خلاصہ ہے، اور اس خلاصے کے اندر انسان کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلا حصہ انسان کی زندگی کا انفرادی اور ذاتی ہے، اور دوسرا حصہ انسان کی زندگی کا اجتماعی پہلو ہے. یعنی ایک انسان کی زندگی کا وہ حصہ ہے کہ جس میں خود انسان اپنی زندگی کیسے گزارنا چاہتا ہے، اس سے قرآن مجید کے اندر گفتگو کی گئی ہے. اور یہ حصہ متعلق ہے انسان کے نظریات سے، اس کی آئیڈیولوجی سے، اس کی فکر سے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سا عقیدہ ہے، وہ کون سا نظریہ ہے کہ جس پر انسان اپنی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے. دنیا والوں نے بھی اپنے بہت سارے نظریات بیان کیے، اس لیے کہ ہر انسان عقل رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے، جانوروں کی طرح نہیں ہے کہ انسان اور جانور میں صرف اتنا ہی فرق. اگر سادہ سی مثال میں انسان سمجھنا چاہے تو مثال کے طور پر جانور جس انداز سے زمین پر پیدا ہونے کے بعد صدیوں پہلے رہنے کا انداز رکھتا تھا، آج بھی ویسا ہی انداز رکھتا ہے. مثلا آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر دو حشرات الارض میں، یعنی جو زمین پر رینگنے والے چھوٹے چھوٹے کیڑے ہیں جن میں سے کچھ اڑتے بھی ہیں، ان کی مثالیں پیش کی گئی ہیں، خاص طور پہ ان کے گھروں کی مثال. ایک کے گھر کو انتہائی کمزور بتایا گیا، اور ایک کے گھر کو انتہائی زیادہ باریک بینی کے ساتھ جس میں انسان کو بھی کہا گیا غور کرو، یہ بیان کیا گیا. مثلا ایک بتایا گیا عنکبوت، نام ہی سورہ کا عنکبوت رکھ دیا گیا، اور آغاز ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ کون سا سورہ ہے کہ جب ماہ رمضان المبارک آتا ہے تو شب قدر میں, بالخصوص 23ویں شب قدر جو سب سے اہم ترین شب قدر ہے, اس شب قدر میں کہ جس کا منسوب ہی اس بات سے کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا, تو خاص 3 سوروں کو جو نزول قرآن سے منسوب رات ہے پڑھنے کی خاص تاکید کی گئی, جس میں سورہ مبارکہ ہے عنکبوت, سر فہرست ہے, پھر سورہ دخان ہے اور سورہ روم ہے. مگر یہ جو سورہ عنکبوت ہے اس میں خاص اشارہ ہے, عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو, مکڑی اسلامی آداب کے اعتبار سے بھی کچھ خاص احکامات رکھتے ہوئے نظر آتی. مثلا ایک تو تاریخ کا وہ واقعہ ہے کہ جب ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کرتے مکے سے مدینے کی جانب, اور پیغمبر اس راہ کو اپناتے ہیں کہ جو راہ بظاہر مدینے کی جانب پہ جاری تھی, تاکہ کفار مکہ اگر پیغمبر کا پیچھا کرے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ پیغمبر کا حقیقی ڈیسٹینیشن اور ہدف کون سا مقام ہے. لہٰذا ایک اور راہ اپنائی جو راہ بظاہر طائف کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہی تھی, اور پیغمبر اس غار ثور میں گئے جس میں جانے کے بعد پروردگار عالم نے گویا اپنے غیبی انداز سے پیغمبر اکرم کی مدد کرنے کے لیے 2 جانوروں کی ذمہ داری قرار دی. ایک وہ مکڑی کہ جس نے غار کے دہانے کے اوپر, غار کے منہ پر اس انداز سے اپنا جالہ بن دیا کہ مشرکین مکہ خود سوچ مبتلا ہو گئے کہ اگر کوئی انسان اس مقام پر آیا ہوتا اور اس غار میں داخل ہوا ہوتا تو کیسے ممکن ہے کہ جال کو توڑے بغیر اس میں داخل ہو جائے. جیسے اب تک مسلمان بھی پریشان ہیں کہ بھائی بطلیموس کا نظریہ یہ ہے, اچھا یہ پرانے نظریات ہیں, انسان جب وحی الہی سے دور ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اپنے عقلی امکانات کے تحت ہی سوچ سکتا ہے, اس سے آگے نہیں سوچ سکتا. یہ خود مسلمانوں کے لیے ایک سوچ ہے کہ تمہارا رب جس نے کائنات بنایا ہے, ایک وہ تم کو نظریہ سوچ دیتا ہے, ایک وہ انسان ہے کہ جس کی عقل اتنی ہی رشد کر سکتی ہے کہ وہ اسی طرح کی خیالات تک رکھ سکتا ہے. اب تم معصوم نظریات کو اپنا کر اپنی زندگی کو نجات تک پہنچانا چاہتے ہو, یا غیر معصوم نظریات کو اپنا کر مسلسل تجربوں کے ذریعے سے اپنی دنیا کو گزارنا چاہتے ہو؟ اب یہ غور کرنے کی صورت میں انسان کو سمجھ آتا ہے. مثلا کیا نظریہ تھا پیغمبر کے آنے سے پہلے, جو پرانے نظریات موجود تھے ان نظریات کے تحت کہا کہ ایک تو یہ نظریہ تھا کہ مرکز زمین ہے اور زمین کے گرد باقی تمام سیارے گھوم رہے ہیں. بعد میں جانے کے بعد جو قرآن نے بھی ثابت کیا کہ مرکز سورج ہے اور سورج کے گرد یہ سارے کی ساری زمین گردش کر رہی ہے. اور ایک اور نظریہ یہ تھا کہ یہ جو دنیا ہے یہ بالکل پیاز کی طرح ہے, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر کچھ کھول بنے ہوئے ہیں, لہٰذا پیغمبر کے معراج پر جانے کے قصے نے انہیں پریشان کر دیا, انہوں نے اعتراض کیا, اور مسلمان اسی اعتراض کو درست جان کر توجیہ کرنا شروع ہو گئے کہ پیغمبر جسمانی طور پر معراج پہ گئے یا روحانی طور پہ گئے, وہ بھول گئے کہ وہ خدا کے جس نے کائنات بنایا ہے ایسے ہزاروں کھولوں سے انسان کو نکال سکتا ہے. اور خود یہ واقعہ معراج اس جانب اشارہ کرتا تھا کہ تم انسان یہ سمجھتے ہو کہ انسان اس جال کو بنے بغیر نہیں جا سکتا, تمہیں نہیں پتا کہ وہ مکڑی کی جسے خدا نے یہ صلاحیت دی ہے وہ اسے یہ صلاحیت بھی دے سکتی ہے, جو دنوں میں اپنا گھر بناتی ہے وہ لمحوں میں اپنا گھر بنا سکتی ہے. درود پڑھے محمد والے محمد پر, انسان فقط اپنے مشاہدات کی بنا کے اوپر ہی اپنی محدود سوچ کے مطابق جو چند تجربات کرتا ہے اس کے نتیجے نکالتا ہوا نظر آتا ہے. اسے نہیں معلوم یہ جو تجربات کر رہا ہے یہ آیا حتمی طور پہ نتیجے تک پہنچانے والا ہے یا ان رولز اور ریگولیشنز کے اندر بھی فرق آ سکتا ہے. اور بارہا پروردگار عالم نے انسان کو اس بات کے سوچنے میں مجبور کیا. عزیزان محترم, تو ایک اس مقام پہ عنکبوت کا تذکرہ ہوا, ایک پروردگار عالم نے اور مثال دیا کہ عنکبوت کا جو گھر ہے, انسان غور کرے ہر گھر کے اندر مکڑیاں آ جاتی ہیں, مکڑیاں اپنا گھر بناتی ہیں, اور کتنا باریک
اور کتنی نفاست کے ساتھ اور کتنا نازک گھر بناتے ہوئے نظر آتی ہے، لیکن اس کے باوجود انسان کو متوجہ کیا گیا کہ یہ جیسا بھی گھر بنائے وہ اتنا کمزور گھر ہوتا ہے کہ تمہاری پھونکوں سے یا تمہارے ایک ہلکے سے اشارے سے گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ کہا کہ منافقوں اور فاسقوں، جو دنیا کے اندر اتنی ترقی کر کے بیٹھا ہے، یہ سارا بھی اتنا کمزور پلان ہے کہ جیسے عنکبوت کا گھر ہے۔ یہ خود انسان کے لیے ایک مثال ہے کہ تم اپنی بڑی بڑی دنیا بناتے ہو اور پروردگار عالم کے ایک چھوٹے سے اشارے کے ذریعے سے تمہاری یہ دنیا تباہ ہو جاتی ہے۔ تو کیا تمہارے لیے اس میں درس نہیں ہے کہ وہ خالق اور مالک کہ جو تمہاری اتنی بڑی ترقیوں کو چند اشاروں سے تباہ کر دیا کرتا ہے، کیا اسی دنیا کی بیس پر تم اپنی زندگی بسر کرتے ہوئے نظر آتے ہو؟ کیا یہی آ کر تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، یا کسی ایسی مضبوط جگہوں کے اوپر جا کر تمہیں رہنا ہے جس کے لیے تمہیں بنایا گیا ہے؟ اسی لیے امیر کائنات، مولا کائنات، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام، فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دیکھو، جنت سے کم پر اپنی زندگی کا سودا مت کرنا، جنت سے کم پر اپنی زندگی کا سودا مت کرنا، اس لیے کہ تمہیں جو خدا نے یہ زندگی عطا کی ہے، اس کی قیمت تمہارا خالق ہی جانتا ہے۔ اگر دنیا میں بکنے جاؤ گے تو نقصان کا سودا کرو گے۔ قیامت کا ایک نام ہے یوم التغابن، قیامت کا ایک نام ہے یوم الحسرت۔ اس دن انسان حسرت کرے گا کہ میں نے اپنی زندگی کو کن چیزوں کے بدلے میں بیچ دیا، میں کیا اس دنیا میں کر کے گیا اور کن کاموں کے بدلے میں نے اپنی زندگی بسر کر دی۔ بس سورہ مبارکہ اصل نے اس جانب پیغام دلایا ہے۔ لہٰذا میں آج آپ کے سامنے ابتدائی گفتگو سے لے کر اس مقام تک لے جاؤں گا، سمجھ میں آئے کہ جسے پروردگار عالم نے خسارہ کہا ہے اس سے کیا مراد ہے۔ درود پڑھیں ایک مرتبہ محمد علیہ، عزیزان محترم، چونکہ چھت جیسا ماحول نہیں ہے تو ابتدائی میں آپ لوگ آگے آگے آ جائے تاکہ پیچھے آنے والے مومنین کے لیے بعد میں اتنی مشکل نہ ہو کہ بیٹھنے کی جگہ ہی نہ بچے۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ ابھی بھی کافی گنجائش ہے، آپ لوگ جو بیچ میں بیٹھے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئے۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ عزیزان محترم، سورہ مبارکہ والعصر سے متعلق ایک بات تفسیر برہان کے اندر موجود ہے، تفسیر مجموع البیان میں اسے نقل کر دوں۔ علامہ طبرسی فرماتے ہیں کہ سورہ مبارک کے عصر کو پروردگار عالم نے خاص خصوصیت دی ہے کہ جو اپنی نوافل نمازوں میں، دیکھیں ایک تو آپ کی واجب نماز ہے جو ہر انسان پہ فرض ہے، پانچ وقت کی واجب نمازیں ہر مسلمان جو کہ بالغ ہو چکا ہے، جو کہ عاقل ہے، اسے اپنی ذمہ داری مکلف کے تحت انجام دینی ہے۔ صبح کے وقت فجر کی نماز پڑھنی اپنے مخصوص وقت میں، دوپہر کو ظہرین کی نماز پڑھنی ہے، ظہر و عصر، اور مغربین پہ مغرب و عشاء پڑھنی ہے۔ لیکن فقط یہ نمازیں انسان پر واجب ضرور ہیں، مگر کیا انسان اپنی زندگی میں فقط واجبات کی حد تک ہی زندگی بسر کرتا ہے؟ یعنی واجب تو یہ ہے کہ آپ کا ستر ہوا ہوا ہو، نماز کے لیے بھی اتنا ہی واجب ہے، کجا یہ کہ نماز کے علاوہ، یعنی ہم اگر نماز کی بات کریں کہ جس میں آپ اپنے خالق اور مالک کے سامنے جا رہے ہیں کہ جس نے آپ کو زندگی دی اور جس کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کا ایک اعلیٰ ترین طریقہ اپنی واجب نمازوں کو پڑھنا ہے، تو کیا اس واجب نماز کے لیے بھی جتنا ستر خدا نے لازم قرار دیا ہے؟ مرد کے لیے تو ایک مخصوص ستر ہے کہ فقط اس کی شرم کا چھپی ہوئی ہو، کیا انسان اپنی نمازوں سے ہٹ کر بھی اتنے ہی لباس کے ساتھ زندگی گزارنے کو تیار نظر آتا ہے؟ کیا آپ اتنے ہی لباس کے ساتھ اپنے گھر میں نہیں رہنے کو تیار ہیں تو اپنے دفتر میں جانے کو تیار ہوں گے؟ کوئی بچہ کالج کا ہے تو وہ اس لباس کے ساتھ کالج میں جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ انسان بہتر اور باکمال لباس کی طرف جانا چاہتا ہے، ایسا لباس ہو جو اسے باوقار دکھائے۔ جب عام دنیا کے لوگوں کے سامنے باوقار جاتا ہے تو اپنے خالق کے سامنے باوقار جانے میں اسے کون سی چیز کم پیش نظر آتی؟ تصور نہیں کرتا۔ یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے سے لوگ جنہیں آپ نے بڑا بنا کے رکھا ہوا ہے، خالق نے انہیں بڑا نہیں بنایا، عہدے آپ نے دیے، رتبے آپ نے دیے اور وہ بڑا بن گیا، تو اس کے احترام میں آپ اپنے لباس کو باوقار بناتے۔ وہ خدا کے جس نے اس کل کائنات کو بنایا، اس کے سامنے جب حاضر ہوتے نماز کے وقت تو کتنا بے وقار قسم کا لباس پہنتے، کس طرح کا توہین والا لباس ہوتا ہے کہ جو لباس انسان، اگر میں کہوں کہ آپ گھر سے باہر اپنے پڑوس کے سامنے پہننا پسند نہ کرے، وہ خدا کے سامنے پہن کے نماز پڑھتے، یہ توہین نہیں ہے خدا کی تو پھر کیا ہے؟ عزیزان محترم، کہنے کا مطلب یہ کہ انسان اپنے باعیب اور اپنے بیکار قسم کے لباس کو اس دنیا میں پہن کر زندگی بسر کرنے کو پسند نہیں کرتا، یعنی واجب سے ہٹ کر چاہتا ہے کہ بہتر سے بہتر زندگی بسر کرے، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ اسے اپنے خالق کے سامنے یہ بھی تو پوچھنا چاہیے کہ پروردگارہ یہ تیری واجب نماز ہے، یہ بتا کہ اس کے علاوہ کون سی نمازیں ہیں جو واجب سے ہٹ کر میں انجام دوں، جیسا میں زیادہ کا تقاضا کرتا ہوں ویسا ہی میں تیرے سامنے زیادہ اطاعت بھی کرتا ہوا نظر آؤں، تو سمجھ میں آتا ہے کہ جب آپ زیادہ کا تقاضا کر رہے ہیں تو زیادہ کر کے بھی دکھائے۔ لہٰذا جان محترم، مرحوم علامہ سید شان جوادی درود پڑھے محمد علی محمد پر، ایک مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنا تم وہاں سے زیادہ تقاضا کرتے ہو اتنا ہی یہاں سے زیادہ بھیجتے ہوئے نظر آؤ، بس یہ بیلنس جب تک تم باقی رکھو گے تمہیں کبھی بھی پروردگار کی بارگاہ میں شکوا نہیں کرنا پڑے گا، اگر یہاں سے بھیجنے میں کمی کرو گے تو وہاں سے آنے میں کمی ہو تو شکوا کرنے کا بندے کو حق نہیں ہے۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ تو بس ایک مرتبہ جب آپ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو خدا کی بارگاہ سے بہتر ملے، آپ کو خدا کی بارگاہ سے زیادہ ملے، تو انسان کو واجب نمازوں سے ہٹ کر اپنی نوافل نمازوں کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ خاص طور پہ چند نمازوں کی جانب خاص توجہ دلائی گئی، کہا کہ ایک مومن نماز نشانیوں میں سے بیان کیا گیا، اور اربعین کے موقع پہ یہ نشانی آج مومن اتنا سمجھ گیا ہے کہ ہر مومن کی خواہش ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ کچھ ہو، کسی طریقے سے بندوبست ہو، میں اربعین میں اپنے آپ کو کربلا پہنچا کر امام حسین کی زیارت پر چل کر پہنچوں۔ یہ انہی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جسے ہمارے اور آپ کے 11ویں امام، زمانے کے امام کے والد بزرگوار امام حسن عسکری علیہ افضل الصلاۃ والسلام، ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مومن کی پانچ نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی اربعین کے روز زیارت امام حسین پڑھنا۔ وہاں ایک نشانی اور بھی امام نے بتائی، مسئلہ یہ کہ ہمیں وہ نشانی جو سمجھ اور پسند آ جاتی ہے اس کا تذکرہ بھی زیادہ ہوتا ہے، اس پر عمل بھی زیادہ ہوتا ہے، مگر امام نے ایک نہیں بتائی، وہی امام جو وہ نشانی بتا رہا ہے وہی باقی چار نشانی بھی بتاتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ ان میں سے ایک نشانی تو ہماری سیرت میں موجود ہے اور بہت اچھا ہے، اور وہ یہ کہ خاک پر سجدہ کرنا۔ خاک پر سجدہ کرنا یہ واجب نہیں ہے، غور کیجیے گا اظہار محترم، شاید ہمیں کبھی کبھی کچھ چیزیں زندگیوں میں ایسی شامل ہو جاتی ہے جو واجب کی حد تک پہنچ جاتی ہے مگر وہ واجب نہیں ہوتی، بزرگوں نے ہماری ایک عادت بنا دی اور اچھی عادت ہے، لیکن یہ عادت ایسی نہ ہو کہ انسان مسئلے سے ناواقفیت کی بنا پر اگر خاک نہ ملے تو سجدہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ اصل یہ کہ انسان زمین اور زمین سے اگنی والی ان چیزوں پہ سجدہ کرے جو نہ کھائی جاتی ہو نہ پہنی جاتی ہو، لہٰذا درخت کے پتوں پہ سجدہ کرنا بھی جائز ہے، وہ پتے جو کھائے نہیں جاتے۔ آپ کہیں گے پتے بھی کھائے جاتے ہیں، مجھ سے زیادہ اس کا آپ کو علم ہونا چاہیے، کیونکہ آپ شاید، یعنی آپ سے مطلب یہ کہ عوام الناس عام طور پہ جب پان کھاتی ہے تو پان کے پتے ہی ہوتے ہیں، اور ایسی کئی مثالیں، انگور کے پتوں کے بارے میں مثال ہے، کچھ چیزیں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، کچھ ہمارے معاشرے میں نہیں غیروں کے معاشرے میں رائج ہیں، ہم پان کے پتے کھاتے ہیں غیر انگور کے پتے کھاتے ہیں، الغرض یہ کہ مثال کے اوپر بات نہیں ہے، ہر وہ چیز جو کھائی جاتی ہے اور پہنی جاتی ہے، زمین سے اگتی ہے اس پر سجدہ نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ باقی سب چیزوں پہ سجدہ ہو سکتا ہے جو زمین سے اگتی ہے یا زمین کا حصہ ہے اور کھائی اور پہنی نہیں جاتی۔ لکڑیوں پہ سجدہ جائز ہے، پتھر پہ سجدہ جائز ہے، گھاس پھوس پہ سجدہ جائز ہے، اب یہ اپنی جگہ پر مزید بحث ہے، لیکن کہنے کا مطلب خاک افضلیت رکھتی ہے اپنے سجدے کے اعتبار سے۔ یہی جواب ان کو دیا جاتا ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ آپ سجدگاہ پہ کیوں سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ محمد آل محمد کے ماننے والے باقی تمام مذہب اسلام کے فرقوں سے ممتاز ہے، کہ باقی سب کے یہاں پر سجدہ کر دینا ہے، اب چاہے زمین پر کارپیٹ ہو، زمین پر قالین ہو، زمین ہو، فرش ہو، موزائک ہو، مگر آل محمد کا چاہنے والا اپنے سجدے کے لیے خاک دیکھتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ابو تراب کا ماننے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس سے زیادہ خدا کی بارگاہ میں اپنی پستی کا اظہار کچھ ہے نہیں، تو جب خالق کی بارگاہ میں جائے تو اپنی پستی کے اعلیٰ نمونے کو پیش کرتا ہوا نظر آئے۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ ایک اور مرتبہ درخواست کی گئی ہے کہ آپ لوگ تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئے، جگہ تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ اللہ بار دیگر صلوات. ایک اور بار مل کے درود پڑھیں محمد والے محمد پر. تو ایزان محترم، ایک نشانی خاک پہ سجدہ کرنا، ایک نشانی دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا، اور یہ بھی بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا، ابن تیمیہ عالم اسلام میں یہ جو شرک اور بدعت کی صدا اتنی زیادہ بلند ہوئی ہے اس کا سب سے بڑا بانی ابن تیمیہ تھا. یہی ابن تیمیہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ارچے کے پیغمبر کی سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنی جائے، مگر رافضیوں سے تمہارا عمل منفرد نظر آئے اس لیے تم میں سے کوئی سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی نہ پہنتے ہوئے نظر آئے. عزیزان محترم، یعنی پیغمبر کی سنت کو ترک کر دیا جائے گا مگر کسی طریقے سے ہم رافضیوں کے شبیہ اور ان جیسے نظر نہ آئے. غالباً چھٹے امام کا زمانہ تھا، اور ایک مرتبہ ایک قاضی نے، نام میں بھول رہا ہوں کون سا امام کا صحابی تھا، محمد ابن مسلم تھا یا ایک اور فرد ساتھ میں تھا، کسی شخص کے معاملے میں گواہی دینے کے لیے ان کو طلب کیا، اور قاضی نے ایک جملہ کہا. جملہ کیا کہا؟ فرمایا تم لوگ رافضی ہو، روافض میں سے ہو، اس لیے تمہاری گواہی قبول نہیں کی جائے گی. اس نے گریہ کرنا شروع کر دیا، کہا کہ کیوں، یہ تانا برا لگ گیا. کہا جسے تم تانا سمجھ رہے ہو میں اسے تمغا سمجھ رہا ہوں. افسوس تو یہ کہ میں جس منزل پر اپنے آپ کو نہیں سمجھ رہا تھا کہ کہاں میں اور کہاں رافضی، کہاں میں اور کہاں رافضی، تم نے مجھے وہاں پہنچا دیا، بس روز قیامت گواہ دے دینا کہ تم نے مجھے رافضی کہا ہے. عزیزان محترم، تو یہ خاص انداز تھا کہ جو آل محمد کے چاہنے والوں میں بہت زیادہ پابند ہوا کرتا تھا. کبھی اسے رافضی کہا جاتا تھا اور کبھی اسے بدعتی کہا جاتا تھا. تو یہ ابن تیمیہ نے ایک بات کہی جو بنسلے درمیان کے اندر گفتگو میں آ گئی. تو امام نے ایک نشانی بتائی، اربعین کے دن زیارت امام حسین پڑھنا، ایک نشانی خاک پر سجدہ، ایک نشانی دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا، ایک نشانی امام نے بتائی، یہ بڑی عجیب ہے. کہا کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنی نماز میں بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھتا ہے، صرف ظہرین کی نماز میں نہیں، جو اصل جملے وہ یہ، مومن وہ ہوتا ہے جو اپنی نماز میں بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھتا ہے. یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ بہت سارے منافقوں نے، اب یہ ہوم ورک آپ کے لیے، جا کے تلاش کیجیے گا کہ نماز میں بسم اللہ کو کھا گئے، اور جب نماز پڑھائی پیغمبر کے دور کے اصحاب نے ان کے پیچھے نماز پڑھی تو انہوں نے بسم اللہ نہیں پڑھا. اصحاب رسول نے پوچھا یہ جو نماز میں بسم اللہ پڑھنے کا پیغمبر کا طریقہ تھا تم یہ کھا گئے؟ اس نے کوئی نوٹس نہیں کیا، اور نوٹس نہ کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں میں ایک فرقہ ہی ایسا ایجاد ہو گیا کثرت کے ساتھ کہ جو سورو کا حصہ بسم اللہ کو پڑھنا ختم کر چکا ہے. لہذا الحم کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھا جاتا ہے. آپ غور کر کے جائیے، ہمارے باقی مسلمان بھائیوں کی نماز میں دوسرے سورے میں بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا. یہ سنت کس کی ہے؟ تاریخ میں جا کے تلاش کیجیے گا. اس سنت کو باقی رکھنے کے لیے جو پیغمبر کی سنت تھی، کہا مومن کی نشانی یہ کہ بسم اللہ پڑھے گا بھی اور بلند آواز سے پڑھ کر بتائے گا. ہم سنت رسول کے محافظ ہیں نہ کہ سنت غیر کے محافظ ہیں. درود پڑھے محمد والے محمد پر. بھائی یہی سبب تھا کہ جب تیسری خلافت کے موقع پر شورا بنی، اور شورا نے بننے کے بعد یہ کہا کہ آپ کیا اللہ اور اس کی رسول کی تعلیمات کے ساتھ سیرت شیخین پر عمل کرنے کے وعدے کے ساتھ حکومت رکھتے؟ تو مولائے کائنات نے بے بانگ دوہل یہ جملہ کہا تھا کہ اگر خدا اور اس کی رسول کی تعلیمات کے ساتھ سیرت شیخین ہے تو الگ سے اس قید کے اضافے کا سبب کیا ہے، اور اگر اس سے ہٹ کر ہے تو میں اللہ اور رسول کی سنت پہ عمل کروں گا، اس کے غیر کی کسی سنت پہ عمل نہیں کروں گا. درود پڑھے محمد والے محمد پر. پوری کی پوری خلافت ٹکرا دی علی نے، کہ اگر غیر رسول و خدا کے کسی سیرت و سنت پر عمل کرنے کو کہا جائے تو ہمیں خدا قرآن نے فقط و فقط کہا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. عزیزان محترم، اور چوتھی اور آخری چیز جو ہماری موضوع سے متفق ہے وہ یہ، امام نے فرمایا تھا کہ مومن وہ ہوگا جو 51 رکعت نماز پڑھتا ہوگا. تو سوال تو ہے کہ مومن تلاش کرے کہ 17 رکعت نماز کے علاوہ باقی کون سی ایسی 34 رکعت نماز ہے کہ جو امام ہم سے مانگ رہے ہیں، اور کہہ رہے کہ بھائی مسلمان وہ ہے جو 17 رکعت پڑھتا ہے، مومن وہ ہے جو 51 رکعت پڑھتا ہے. کم سے کم مومن یہ تو سمجھے کہ میں جس مقام پر موجود ہوں یہ ادنا مقام ہے، مجھ سے اس سے باکمال مقام کا تقاضا کیا گیا ہے. پڑھنا تو اگلی منزلت ہے کہ انسان کوشش کرتے ہوئے نظر آئے، اور ان نمازوں کے اندر ہر واجب نماز کے ساتھ نوافل کی نماز ہے. کہا بھائی فجر سے پہلے، فجر سے پہلے، آدھی رات کے بعد تو فجر سے پہلے مومن 11 رکعت نماز شب پڑھتا ہوا نظر آئے گا، 2 رکعت فجر کی نافلہ پڑھے گا، ظہرین کی 8 رکعت نافلہ پڑھے گا، مغرب کی 4 رکعت نافلہ پڑھے گا، اور عشاء کی 2 رکعت نافلہ بیٹھ کے پڑھے گا. یہ ٹوٹل ہوئی 34 رکعت ہے. اب اگر مومن یہ 34 نہیں پڑھ سکتا، مگر کم سے کم کچھ نمازوں کی پابندی کر کے اپنی زندگی میں اپنے مرحلے کو آگے بڑھائے، تاکہ جب خدا سے وہ زیادہ مانگنے کا سوال کرتا ہے تو کچھ تو احساس ہو کہ پروردگار عالم میں زیادہ کی کوشش کر رہا ہوں، تو نے وعدہ کیا تھا میں 1 قدم بڑھاؤں گا، تو مجھے 10 قدم قریب کرے گا، تو میرے ان نمازوں میں اتنی برکت اور میرے وقت میں اتنی وسعت دے دے کہ میں زیادہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوا نظر آؤں. درود پڑھے محمد علی محمد. لہذا علماء سکھاتے، اور عجیب بات ہے کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں عزیزان محترم کہ ہمارے غیر نے اسے زیادہ اپنایا ہے. میں ایک مرتبہ مجلس پڑھنے کے لیے پروردگار عالم ذکر حسین کی برکت سے دنیا کے کچھ مختلف علاقوں میں اور منطقوں میں جانے کا موقع دیا. ایک جگہ گیا، افریقہ کا ایک علاقہ تھا روانڈا جس کا نام تھا، ملک اور شہر تھا کیگالی. وہاں کے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ صبح 4 بجے پورا شہر جاگ جاتا ہے. دیکھیں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، پورا شہر جاگ جاتا ہے. وہ کام جو مسلمانوں کو کرنے کو کہا گیا وہ غیر کافر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور جاگنے کے بعد پورا شہر اپنے اعتبار سے واک پر جاتا ہے، اپنے اعتبار سے اپنی زندگی کی دوڑ کو شروع کر دیتا ہے، اور مسلمان جس وقت سوتا ہے. اچھا ہے کیا فرق؟ پروردگار عالم نے نماز شب کے وقت میں صرف جاگنے کے موقع پر، صرف جاگ جائے نماز نہ پڑھے، اس کے نصیب کے اندر رزق کی برکت لکھ دی ہے جو انہیں ملتی ہے ہمیں نہیں ملتی. اور پھر انسان شکوا کرتے ہوئے نظر آتا ہے کہ پروردگارا زندگی کے اندر برکت نہیں ہے، مال ہے برکت نہیں ہے، رزق کی کم دنگی ہے، آپ نے خود ان نعمتوں کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا ہے، راتوں کو دیر تک جاگنا ہے، صبح فجر کے وقت بھی بستر پہ نہیں اٹھنا ہے، تو شب نماز کے وقت انسان کہاں سے اٹھتا ہوا نظر آئے گا؟ کم سے کم 3 رکعت نمازیں شب پڑھنے کی انسان نیت کرتا ہوا نظر آئے، اور کوشش کرے کہ فجر سے کچھ دیر پہلے اٹھ جائے. اچھا یہ عجیب بات ہے کہ تمام کے تمام مراجعین یہ بھی کہتے ہیں کہ نماز شب کا اعلیٰ ترین و بہترین وقت بھی وہی ہے کہ جو فجر کے وقت سے قریب ترین ہوتا ہے. آپ فجر کی نماز کے وقت 4:45 بجے 10 منٹ پہلے اٹھ جائیے، وضو کر کے 3 رکعت نماز پڑھ کے فجر کی نماز پڑھے، یقین کریں کہ روایت کا جملہ ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں جھوٹا ہے وہ شخص جو نماز شب پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے گھر میں رزق کی تنگی ہے. قسم کھا کر کہتے ہیں جھوٹا ہے وہ شخص، جھوٹ بولتا ہے کہ نماز شب پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے رزق کی تنگی. کم سے کم انسان نوافل کی نماز میں ان چیزوں کو پڑھے. تو گفتگو ہماری ہو رہی تھی اس اعتبار سے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر جو پروردگار عالم نے اس کے نظریات پر بات کی ہے کہ تمہارا نظریہ کیسا ہونا چاہیے کہ تم اپنے عمل کی منزل کے اندر کمزور نظر نہیں آؤ گے. قرآن مجید کے اندر انسان کی ذاتی زندگی کو ڈسکس کیا گیا، اور اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ سورہ مبارکہ والعصر جو میں نے آپ سے کہی کہ تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے کہ اگر انسان اپنی مستحب نمازوں میں سورہ والعصر کو پڑھے گا، مستحب نمازوں میں سورہ والعصر کو پڑھے گا، تو قیامت کو جب اسے اٹھایا جائے گا تو وہ 3 کیفیتوں کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. یعنی جنت میں تو جائے گا مگر 3 کیفیتوں کے ساتھ جائے گا، ہر ایک جنت میں یوں نہ جائے گا. مختصر سے روایت پہ اشارہ کروں، پھر منزل مصائب پہ جانا ہے کہ صادق علی محمد امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے والوں کے 6 گروہ ہوں گے. دیکھیں اب ان کی بات نہیں کی جا رہی جو جنت میں نہیں جائے گا، یہ بات تو ان کی جی جا رہی جو جنت میں جائے گا. کہ جنت میں جانے والا ایک گروہ ایسا ہوگا جو جنت میں ایسے جائے گا رینگتے ہوئے جائے گا، قدموں میں جان ختم ہو چکی ہوگی. ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. اگر ایک دن بھی حساب دیتے ہوئے گزر گیا تو آپ کبھی زندگی میں مشق کیجئے گا کہ 50 گھنٹوں تک کھڑے ہونے کی طاقت آپ میں ہے یا نہیں. 50 گھنٹوں پر پیغمبر کے دور میں تو یہ ہوا کہ اصحاب نے آ کے سوال کیا کہ قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا کیسے. پیغمبر نے سب کو ایک ایک درہم دیا اور جاؤ کہا کل جا کے اس کو خرچ کرنا, میں کل بتاؤں گا کہ حساب و کتاب کیسے ہوتا ہے. اب ہر ایک گیا اپنے اپنے اعتبار سے خرچ کر کے آیا. پیغمبر نے پتھر گرم کروایا, پتھر کو آگ پہ گرم کروایا. جب پتھر گرم ہو گیا تو کہا اس پہ کھڑے ہو جاؤ, اپنا نام بتاؤ اور یہ بتاؤ کہ تم نے وہ ایک درہم کہاں خرچ کیا. آج کے اعتبار سے سمجھے کہ 100 روپے. بس 100 روپے کی کیا اوقات ہے, بس اتنا ہی اس نے ایک درہم تھا. ایک درہم کہاں خرچ کیا, بس اتنا کھڑے ہو کر اپنا نام لو اور بتا دو. ہر ایک کھڑا ہو کر اپنا نام بھی پورا نہ بتا پایا, پیر جلنے شروع ہو گئے اور نیچے اتر آیا. سلمان کھڑے ہوئے اور کہا میرا نام سلمان ہے, میں نے ایک درہم صدقہ کر دیا. کہا بس قیامت کے دن یہی ہوگا. اسی لیے مولا کائنات فرماتے ہیں فی حلال ہی حساب و فی حرام ہی عقاب. ابھی تو بات ہی نہیں کی جا رہی کہ خدا نخواستہ ہم حرام کمانے کی بات کر رہے ہیں. اگر تم جو حلال کماتے ہو نا, اس حلال کمانے کا جو تم اپنے کھانے میں پینے میں پہننے میں اپنی اولاد پر اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہو, صرف اس کے فہرست کا تذکرہ کرنے کے لیے بھی اگر قیامت میں خدا کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے تو امام فرماتے ہیں کہ اتنا تھک جاؤ گے کہ تمہارے قدموں میں جان نہیں ہوگی تم جنت میں جاؤ, تم رینگتے ہوئے جنت میں جاؤ گے. کہا دوسرا گروہ وہ ہوگا, چھٹے امام کی روایت ہے, کہا دوسرا گروہ وہ ہوگا جو چل کر جائے گا مگر پاؤں منو بھر ہو چکا ہوگا, قدم رینگتے ہوئے اٹھائے گا. پہلے تو خود رینگ رہا تھا جیسے بچہ رینگتے ہوئے چلتا ہے. کہا نہیں ابھی پیر سے چلو گے مگر قدم منو بھر ہو جائیں گے, ہر قدم بہت بھاری بن کے چلے گا. کہا تیسرا گروہ وہ ہوگا جو تیزی سے چلتا ہوا جائے گا. جیسے انسان عمر کے ایک حصے میں پہنچ جائے, ویسے تو نہیں چلتا مگر اب ڈاکٹر نے گرین سگنل دے دیا کہ بھائی اب اگر نہیں چلو گے تو پھر دل کا آپریشن کرانا پڑے گا. تو اب انسان جاگنگ کرتا ہوا نظر آتا ہے, وہ جاگنگ ایسی ہونی چاہیے جس میں دوڑنا بھی نہیں ہے اور ہلکے قدموں سے چلنا بھی نہیں ہے, تو اسے کہتے ہیں دوڑتے ہوئے چلنا. تو اب کا تیسرا گروہ ہوگا جو جنت میں جائے گا مگر تیز چلتے ہوئے جائے گا. کا چوتھا گروہ وہ ہوگا جو جنت میں جائے گا دوڑتے ہوئے جائے گا, کہیں جگہ پہ رکے گا نہیں. کا پانچواں گروہ وہ ہوگا جو ایسے جائے گا جیسے گھوڑے پر سوار ہو کے جاتا ہے. اب آپ کتنی بھی طاقت سے دوڑے, آپ کا دوڑنا اور ہے گھوڑے کا دوڑنا اور ہے. کچھ ہوں گے دنیا میں جو گھوڑے سے بھی زیادہ دوڑ کر چڑھے بھاگ جاتے ہوں گے, وہ الگ قسم کی قوم ہوتی ہے, مگر ہماری بات ہو رہی ہے کس کی, عام انسان گھوڑے جیسا نہیں دوڑ سکتا ہے. تو کب وہ گھوڑے کی طرح دوڑتا ہوا جائے گا. اور کہا ایک گروہ ایسا ہوگا, اب چھٹے امام نے آخری بات پوچھی کہ جو بجلی کی تیزی سے جائے گا, جو ایسے نکلے گا کہ پلے صراط ہی اسے نظر نہیں آئے گی. جب وہ پہنچے گا جنت کے دروازے پر, فرشتے سوال کریں گے پلے صراط دیکھی, تو وہ جواب میں کہیں گے یہ کیا ہوتی ہے, وہ اتنی تیزی سے گزرتے ہوئے نظر آئیں گے. تو ایزان محترم قیامت میں بھی ہر ایک جانے والا برابر نہیں ہوگا. اب اس روایت کو سمجھیے, فرمایا جو اپنی نوافل کی نمازوں میں سورہ مبارکہ عصر کی تلاوت کرے گا وہ جنت میں یوں جائے گا کہ اس کی تین کیفیت ہوگی. فرمایا زاہکن, وہ ہنستے ہوئے اپنے چہرے کی بشاشت کے ساتھ ایسے جائے گا کہ جیسے کوئی مثال کے طور پہ اپنی زندگی کے اندر بہت بڑی کامیابی حاصل کر کے جا رہا ہے. فرمایا اس کے دانت ہنسنے کی وجہ سے کھلے ہوئے ہوں گے, اس کے لب خوشی کی وجہ سے نکھرے ہوئے ہوں گے, اس کی آنکھیں خوشی کی وجہ سے بھیگی بھی ہوگی, اور وہ یوں جنت میں جا رہا ہوگا جیسے اس کے پاس کسی طرح کی کوئی ٹینشن ہو, کوئی پریشانی نہیں ہے. کہا قیامت میں اس طریقے سے جنت میں جانا چاہتے ہو تو اپنی نفل نمازوں میں سورہ مبارکہ والا سر پڑھتے ہوئے نظر آؤ.
پر محمد وآل محمد صلوات.
اب کچھ تو ہے اس سورے کے اندر, کچھ تو ہے اس سورے کے اندر کہ اس کا پڑھنے والا خدا کی بارگاہ میں اس مقام تک پہنچے گا. کل انشاءاللہ گفتگو کو یہاں سے آگے بڑھایا جائے گا کہ سورہ والعصر کے اندر خود والعصر میں کیا ایسی چیز موجود ہے. یہیں سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ سورہ کیوں اتنا مقام رکھتا ہوا نظر آتا ہے, کیوں قرآن مجید کے کل پیغامات کا خلاصہ ہے. عزیزان محترم, اب جو یہ شبے چل رہی ہے یہ آل محمد کے اپنے گھرانے کی قربانی کی شب ہے, اور دو دن پیشتر سے ہمارا تذکرہ آل محمد کے گھرانے کی قربانیوں کا ہو رہا ہے. سب سے پہلے ہم نے ام المصائب ثانیہ زہرا حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے بچوں کی قربانی کا تذکرہ کیا، کل آپ کی خدمت میں اس ننھے شیر خوار کا تذکرہ ہوا کہ کربلا کے میدان میں جس سے دردناک کسی کی مصیبت نہیں تھی، اور آج اس مصیبت کا تذکرہ ہے کہ مقتل میں راوی یہ کہتا ہے کہ کچھ مصیبتوں نے حسین کو اتنا رونے پر مجبور کیا، حسین اس صابر کا نام تھا کہ ہر مصیبت پہ جس کے چہرے کا نور بڑھ رہا تھا، مگر کچھ قربانیاں کربلا کی ایسی تھی جس نے حسین جیسے صابر کو بھی رلا دیا، اور یہ کون سی قربانی ہے؟ یہ حسین کے بھائی حسن کے یتیم حسن قاسم کی قربانی، عجیب قربانی ہے ایزان محترم۔ شب عاشور حسین امام مظلوم نے جب اپنے اصحاب کو جمع کیا، اور کیا باکمال امام ہے ہمارا، سید الشہرا کی زندگی کے ان کمالات کی جانب انسان متوجہ ہو کہ اپنی زندگی کے اندر کتنا بے نیاز تھا کہ ایک مرتبہ اپنے اصحاب کو جمع کر کے کہنے لگا، امام مظلوم نے فرمایا کہ دیکھو کل عاشور کا دن قتال کا دن ہے، ہم میں سے ہر ایک کو مرنا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تم مارے جاؤ، اور کہا کہ دیکھو یہ جو کل کا دن آنے والا ہے بنی امیہ کی یہ قوم میری خون کی پیاسی ہے، لہذا اگر تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو وہ جا سکتا ہے، اپنی جان کو بچا لیں۔ ایزار محترم، حسین نے جب یہ جملہ کہا نا تو کسی نے جواب نہیں دیا۔ ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہ شاید تم یہ سوچ رہے ہو کہ اگر تم یہاں سے چلے گئے تو تمہاری جنت کا کیا ہوگا، بھائی امام کی اتباع کرنے والے ایسے بھی ہیں جو جنت کی وجہ سے امام کی اتباع کر رہے ہیں، آپ سوچیں کربلا والوں کا مقام کیا ہے۔ ایک مرتبہ جب امام نے کہا تم یہ سوچ رہے ہو کہ اگر تم مجھے چھوڑ کے چلے گئے تو امام وقت کو چھوڑنے والے کو جنت کہاں ملے گی، کہ میں حسین اللہ کے رسول کا نواسا تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ نانا رسول خدا سے تمہیں جنت دلاؤں گا، اب تمہاری جنت بھی خطرے میں نہیں ہے۔ کوئی جواب نہ آیا، کہا اچھا شاید تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ عرب کی غیرت تمہیں مجبور کر رہی ہے کہ تم اکیلے یہاں سے مت جاؤ، کہ اپنے گھروں کو جب پلٹو گے نا سارے شہر والے تمہیں تانا دیں گے، اپنے امام کو اپنے آقا کو دشمنوں کے نرغے میں تنہا چھوڑ کے آ گئے، تو میں اسے تمہیں اس بات کی اجازت دیتا ہوں، ایک ایک میرے رشتے دار کا ہاتھ پکڑو، حبیب جاؤ اور محمد کو لے جاؤ، مسلم ابن اوسجا جاؤ اپنے ساتھ قاسم کے لے جاؤ، ایک ایک فرد کو میرے خاندان کے پکڑو اور ہمارے خاندان کے فرد کو لے جاؤ، مجھے تنہا چھوڑ دو، کربلا کے میدان میں حسین ہو اور یزیدوں کی تلواریں ہو، میں حسین تنہا مرنے کو تیار ہوں۔ ایک مرتبہ اب بھی کسی نے جواب نہ دیا، کالی اکبر شاید میرے چہرے کو دیکھ کر یہ شرمندہ ہو رہے، چراغ کو گل کر دو اندھیرا ہو جائے تاکہ اس اندھیرے میں جس کو جانا ہے وہ چلے جائے، چراغ گل کر دیا گیا مگر اب بھی کوئی نہ اٹھا، جب چراغ کو روشن کیا گیا ہاں زہیر ابن کہن کھڑے ہوئے، کہا مولا آپ نے حق ادا کیا، آپ امام وقت تھے، آپ کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، مگر ہاں آپ کے قدموں میں ایک نہیں ایک ہزار جانیں نصیب ہو جائے، ہر جان آپ کے قدموں میں قربان کر دیں گے۔ حبیب کھڑے ہو کر کہنے لگے فرزند زہرا آپ نے ہم کو اپنے آپ سے دور کر رہے، مگر بتائیے قیامت کے دن اگر فاطمہ زہرا نے پوچھ لیا، حبیب تم اپنے بچپن کے دوست کو دشمنوں کے نرگے میں تنہا چھوڑ کر آ گئے، ہم کیا جواب دیں گے؟ پس ایک مرتبہ حسین نے اپنے اصحاب کی وفاداری دیکھی، انہیں دعا دی، جنت میں اپنے مقامات بتائے، ہر ایک کے قتال کی قتل کی جگہ بتائی۔ ایسے میں ایک مرتبہ 13 سال کا یتیم حسن قاسم اپنے مقام پہ کھڑا ہوا، علامہ نقن کہتا ہے مقتل لکھتا ہے کہ عام طریقے سے کھڑے نہیں ہوئے، پنجوں کے بل کھڑے ہوئے، بتانا یہ چاہتے تھے میں چھوٹا بچہ نہیں ہوں، میں بھی قدم انہی بانسا انہی باوفا اصحاب جانسار جیتا ہوں، اور اونچے ہو کر کہنے لگے چچا یہ بتائیے کل کے شہیدوں میں میرا نام ہے یا نہیں۔ امام نے ایک مرتبہ قاسم کو مخاطب کر کے کہا یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے کیف عندک الموت، ارے تم موت کو سمجھتے بھی ہو؟ اس یتیم حسن نے ایسا جواب دیا جس جواب پر دنیا کا ہر جواب قربان ہو جائے، کہا اعلی من الحسن، ارے چچا اگر یہ جان آپ کے قدموں میں دینی ہو تو یہ جان دینا، شہر
حید کھانے سے زیادہ شیرین ہے۔ بس ایک مرتبہ جب قاسم کا یہ جواب سنا، سینے سے لگایا اور کہا، قاسم تم اپنی بات کرتے ہو، کل کے شہیدوں میں تمہارے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے۔ اب قاسم اپنا تذکرہ بھول گئے اور ایک مرتبہ انگڑائی لے کر غیرت ہاشمیہ سے کہنے لگے، کیا یش کیا، خیموں میں گھس جائیں گے۔ قاسم سے برداشت نہ ہوا، میں کہوں گا قاسم ارے تم جس بات کو برداشت نہ کر سکے، سلام و سید سجاد پر، کیسے انہوں نے کیسے اشکیا کو خیمے میں گھستے دیکھا ہوگا، بیبیوں کے سروں سے چادریں چینتے ہوئے، سکینہ کو تماچے مارتے ہوئے، ارے شہزادی زینب کو کوڑے مارتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ بس ایک مرتبہ عاشور کا دن آیا، حسین کے ساتھی شہید ہو گئے، حسین کے عزا کی باری آئی، علی اکبر شہید ہو گئے اور محمد شہید ہو گئے۔ قاسم بار بار کہتے تھے، چچا جان مرنے کی اجازت دیجئے، چچا جان میدان میں جانے کی اجازت دیجئے، مگر حسین کہتے تھے، تم میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہو، اس کی تصویر ہو، میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دوں۔ ایک مرتبہ قاسم نے حسین کے قدموں کو پکڑ لیا اور حسین نے اپنے ہاتھ سے اٹھایا، سینے سے لگایا۔ بعض راوی کہتے کہ اس موقع پر قاسم کو مرنے کی اجازت دی، اور بعض یہ کہتے کہ اب قاسم جب اجازت نہ ملی اپنے خیمے کے باہر جا کر دو زانو ہو کر بیٹھ گئے، سر کو اپنے گھٹنوں پہ رکھا تھا اور ایک مرتبہ سوچ میں تھے، یاد آیا جب میں 2.5 سال کا تھا، بابا زہر کے اثر سے تڑپ رہے تھے، ماں ام فرما کو بلایا، ایک تعویذ ہاتھ میں باندھا اور یہ کہا، دیکھو کبھی قاسم پر مشکل کا وقت پڑے اس تعویذ کو کھول دینا، اس میں حسن کی جانب سے مشکل کا حل لکھا ہوگا۔ اب جو تعویذ کھولا تو دیکھا اس میں لکھا تھا، بیٹا قاسم جب کبھی تمہارے چچا پہ مشکل وقت آ جائے تو جان کو دینے سے دریغ نہ کرنا، یہ خط لے کر چلے، بہت مطمئن ہو کر لے کر چلے کہ آپ چچا ٹال نہ سکیں گے۔ چچا کو جا کر بابا کا وصیت نامہ پڑھایا، حسین نے وصیت نامہ پڑھا، قاسم کو گلے سے لگایا، اتنا گریا کیا، اتنا گریا کیا کہ چچا اور بھتیجے دونوں بے ہوش ہو گئے، نہیں معلوم کیسے ہوش میں آئے۔ جب ہوش میں آئے نا تو حسن کا ماما پہنایا، حسن کی ردا پہنائی، جو کوشاک پہنی تھی بغلوں کے جانب سے اسے چاک کی، زندگی میں کفن پہنایا۔ 13 سال کے قاسم کو ایک مرتبہ گھوڑے پہ سوار کیا، اتنے چھوٹے تھے کہ پاؤں رکابوں میں نہیں آ سکتا تھا، ارے زرہ نہیں پہن سکتے تھے۔ جب نکلے تو علامہ نقن کہتے، حمید ابن مسلم نے یہ نقل کیا ہے کہ دشمن کی فوج سے ایک جملہ نکلا، کانا وجہ کل کمر، ارے جو قاسم خیمے سے نکلے ایسا لگا جیسے بادلوں سے چاند نکل گیا، ارے جو دشمنوں کی نگاہ میں چاند تھا وہ فرما کی نگاہ میں کیا ہوگا۔ قاسم جا کے لڑے، لڑتے لڑتے زخمی ہوئے، آواز دی، چچا مدد کو پہنچئے۔ روایت میں یہ حسین گھوڑے پہ سوار تھے، شیر کی طرح غضب سے دشمنوں پہ حملہ کیا، فوج اشکیا میں افراتفری مچی، دائیں طرف کی فوج بائیں طرف، بائیں فوج کی طرف دائیں طرف، بچہ تڑپتا رہا، گھوڑوں کی ٹاپوں تلے آ گیا اور کہتا جاتا تھا، چچا میری مدد کرو، چچا میری مدد کرو۔ حسین جب خیمے کاشے قاسم پر پہنچے، قاسم کی لاش پر پہنچ کے کہا، چچ بیٹا قاسم، چچا پہ کتنا شاک ہے، تم مدد کے لیے پکارتا رہا، چچا مدد کو نہ ماتم